بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليهما فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدد عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات الصحابة الكرام، فپہلے استغفار پڑھیں. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی رفاقت اور صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا تھا. بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ ہے. اس کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے بعض مواقع پر بعض گناہ سرزد ہوئے، لیکن اس کے باوجود، گناہ ان سے سرزد ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے مقام سے گرے نہیں، ان کا مقام پہلے کے مقابل میں اور بڑھ گیا. وجہ اس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل تھی. یہ سارے جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان فرما دیا قرآن پاک میں، ایک نہیں کئی جگہ پر، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، خوش ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. اس کے بعد ہم کو کوئی حق نہیں پہنچا ان کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کا. ان سے جو کسی وقت کوئی بات ہو گئی تھی، اس کو اعتراضاً بیان کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچا. ان کا مقام بہت ہی بڑا ہے. حضرات صحابہ اکرام میں بھی بہت درجات ہیں. سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے بعد سے مختلف درجات ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے چھوٹے، سب سے آخری، سب سے معمولی درجے کے جو صحابی ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، سب سے چھوٹے درجے. عقیدہ ہمارا یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ان کے بعد میں آنے والے تمام اولیاء بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے اولیاء مل کر بھی ان چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. وہ مقام، وہ درجہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو عطا کیا تھا. آپ پھر سوال کر سکتے ہیں کہ پھر ان سے جو بعض واقعات ہوئے گناہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اور حکمتیں ہیں، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین آخری دین بنایا ہے. ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، شریعت آخری شریعت ہے. اللہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اب اس کے بعد قیامت تک نہ کوئی پیغمبر آنے والے ہیں، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، نہ کوئی شریعت ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آنے والی نہیں. اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے رہنمائی یہی کتاب کرے گی. اب اس کے لیے طرح طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں. ہر واقعے کے اندر امت کے لیے ایک نمونہ چاہیے، ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے. تو حضرات صحابہ اکرام سے بعض واقعات ایسے صادر کرائے گئے، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، اور اس کی وجہ سے
مسائل بتا دیے گئے، احکامات نازل ہوئے اور قیامت تک کے لیے رہنمائی دے دی گئی امت کو، یہ ساری مصلحتیں ہیں. اس لیے اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو وہ عام انسانوں کی طرح ہمارے آپ کی طرح جو ہے گنہگار ان کو نہیں کہا جائے گا، اس کی وجہ سے ان کا مقام مرتبہ گھٹا نہیں، ان کا مقام جو ہے پہلے کے مقابلے میں اور بڑا. ابھی جس وقت حدیث آپ کے سامنے پڑی گئی ہے تو اس کے اندر بھی اسی طرح کے ایک واقعہ کل آپ کے سامنے آیا تھا، بہت لمبی حدیث تھی، حدیث پڑی نہیں گئی، خلاصہ در خلاصہ یعنی انتہائی مختصراً آپ کے سامنے اس کا نچوڑ بتا دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی ساری باتیں نہیں آئی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے جو بات ہوئی اس کی وجہ سے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کا درجہ گناہ ہوا، گناہ کے بعد ان کے اوپر جو کیفیت تاریخ ہوئی قرآن پاک نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے عجیب و غریب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان تین ادراک کا معاملہ جن کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا تھا، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اور ان کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی. حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بیمار رہو بس، زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود جو ہے زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی. وہ ضاقت علیہم انفسہم اور ان کی زندگی اجیرن بن گئی. وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ اور ان کو یقین ہو گیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بچانے والا نہیں. اللہ نے ان کی قلبی کیفیت کو بیان کیا ہے. وہ قلبی کیفیت کسی گناہ کے بعد کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ ہے توبہ، اس کو کہتے ہیں ندامت. اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ باقی نہیں رہتا، گناہ مٹ جاتا ہے، توبہ ہو جاتی. حضرات صحابہ اکرام میں سے بعض حضرات سے جو اس طرح کا گناہ ہوا ہے ان کے اوپر اسی طرح کی کیفیت تاری ہوئی. جو واقعہ ابھی سامنے آپ کے پڑھا جا رہا ہے، ایک عورت ہیں صحابی عورت غامدیہ قبیلہ جوہینا کی عورت اور اس کے شاخ غامدیہ بھی ہے، ان سے ایک گناہ ہو گیا گناہ، جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن گناہ ہونے کے بعد ان کے اوپر جو کیفیت تاری ہوئی وہ کیسے دیکھے. وہ صحابی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے، آتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا حال یہ ہے کہ گناہ کے بعد ان کو حمل ٹھہر گیا تھا، جنا ان سے سرزد ہو گیا اور حمل رہ گئے. اب گناہ تو ہو گیا لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ان کے اوپر گزری ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے کیا گزر رہی تھی ان کے اوپر. آخرت کے عذاب کا تصور، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر اور خوف ان کو جینے نہیں دے رہا تھا. ان کو معلوم تھا کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے. اس گناہ جو آدمی شادی شدہ مرد ہو یا عورت زنا کرتا ہے، غلط کاری کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جاتا ہے، پتھروں سے مار کر اس کی جان لی جاتی ہے. کوئی معمولی سزا ہے؟ اور اس سزا کے ملنے کے بعد پھر آخرت کی سزا سے وہ بری ہو گیا، جہنم کی سزا سے وہ بری ہو گیا. اب دیکھیے آدمی سچی توبہ کرے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کا معاملہ ہماری طرح کا نہیں تھا. ان کو گناہ کھائے جا رہا تھا اندر اندر سے، گناہ سرزد ہو گیا لیکن کانپ رہی ہیں، ڈر رہی ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، کھایا پیا نہیں جا رہا ہے. لیکن ان کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کیجیے، اسب تو حد، ایسا گناہ مجھ سے ہوا ہے جس کے اوپر حد یعنی شریف سزا جاری ہوتی ہے، وہ مجھ پر قائم کی. اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے حاضر خدمت ہو رہی ہے. ان کو معلوم ہے کہ مجھے پاک کیا جائے گا تو کس طرح سے پاک کیا جائے گا. گڈھا کھود کر کے کمر تک اس کے اندر گاڑ کر کے یعنی ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہوگی اس وقت تک جب تک کہ جان نہ چلی جائے. کوئی معمولی سزا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جیتے جی کوئی اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ دل کے اندر اس درجے کا ایمان نہیں ہوگا اس وقت آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہمارا ایمان اور ان صحابہ اکرام کا ایمان، زمین آسمان کا فرق بھی اس کو بتانے کے لیے قاطر ہے، اتنا زبردست ایمان تھا. آئی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے حاضر عرض کیا کہ حضور مجھ پر حج جاری کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کو سرپرست کو بلایا اور کہا آسنی لیا اب ان کو لے جاؤ لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جب معاشرے کے اندر کسی معزز گھرانے کے اندر کوئی اس طرح کا گناہ ہوتا ہے تو سب وہ کاٹ کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں, ہر ایک طرف سے گالیاں پڑتی ہیں, تانے دیے جاتے ہیں, گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور وہ ماحول صحابہ کرام کا کیا کچھ ہو سکتا تھا, لیکن آپ کو اندازہ تھا اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی سرپرست کو گھر والوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کو کوئی تانا نہ دے, ان کو کوئی گالی نہ دے, ان کے ساتھ کوئی ذلت آمیز سلوک اور برتاؤ نہ کریں, ان کو پورے اعزاز احترام کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. ہاتھ نہیں لیا لیکن یہ جب بچہ جن لے تب اس کے بعد جو ہے اس کے پاس میرے پاس لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان کے سرپرست نے ایسے ہی کیا. دن گزر گئے, بچہ ہو گیا اور بعض اس کے اندر آتا ہے کہ بچے دودھ پلانے آپ نے واپس بھیج دیا, کہنے بچہ چھوٹا ہے. وہ پھر آئی, بار بار آ رہی پاک کرنے کے لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سزا جاری نہیں کر رہے. کیا بچہ چھوٹا ہے, دودھ پی رہا ہے. تو جب دودھ پینے کی عمر ہو گئی اس کے بعد پھر بلایا اور اس کے بعد جو ہے فرمایا فامر بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجم کرنے کا حکم دیا اور وہ کپڑے ان کو ٹائٹ باندھ دیے گئے تاکہ جو ہے سطر نہ کھلے اور ان کو جو ہے رجم کیا گیا. رجم ہونے کے بعد اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی, ان کے نماز جنازہ آپ نے پڑھائی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ حضور اے اللہ کے رسول انہوں نے ان سے زنا ہوا ہے, آپ ان کے جنازے نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کیا مطلب؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں کے اوپر وہ توبہ بانٹ دی جائے, تقسیم کر دی جائے تو ان سب کے لیے کافی ہو جائے, یعنی ان سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. کون سے 70 حضرات؟ صحابہ کرام تو مغفور تھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں تھے. یہ 70 سے مراد صحابہ کرام نہیں, مدینے کے منافقین, مدینے کے انتہائی گنہگار لوگ, بدکار لوگ, ان کے اوپر ان کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو 70 کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. ایسی زبردست توبہ انہوں نے کی ہے, کیا میں ان کی جناز نماز نہ پڑھوں؟ اور اس کے بعد فرمایا کیا اس سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے, اس سے بھی بڑا کسی کا مرتبہ اور درجہ ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو خود اللہ کے سامنے پیش کر دے, قربان کر دے اپنے آپ کو, اپنی جان پیش کر دے. انہوں نے اپنی جان پیش کر دی کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں, میرے اوپر جو حد جاری کر دی جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سہار اور برداشت میرے اندر نہیں ہے. آخرت کا وہ خوف ان کے دل کے اندر تھا, صحابہ کرام کا وہ درجہ ہے, اسی وجہ سے ان کا مقام بڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان دیا تھا, ایمان کی وجہ سے آخرت ان کے سامنے مستحکم تھی. گناہ ہو گیا, گناہ اس طرح ایک دو واقعات ہیں بس پوری صحابہ کرام کے زمرے کے اندر, پورے طبقے کے اندر ایک مرتبہ کے اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں اور وہ بھی اتنی عظیم مصیحتوں کی وجہ سے اس طرح کے واقعات صادر کرائے گئے تاکہ امت کے لیے نمونہ بنے, احکامات صادر. ان واقعات کو پیش سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کے اوپر کسی طرح کا اعتراض نہیں کر سکتے. اگر صحابہ کرام کی شان میں کسی طرح بھی گستاخی ہم کریں گے تو ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ. موت کے وقت جو ہے کیا نظارہ ہوگا اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی سرزنش ہوگی, اور ہو سکتا ہے سوئے خاتمے کا بھی خطرہ ہے. صحابہ کرام کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے, ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے, سوئے خاتمہ کا یعنی برے خاتمے کا خطرہ ہے. اس لیے ہم اپنی زبان کو بالکل جو ہے ان کی شان میں غلط استعمال نہیں کریں گے اور ہمیشہ ان کا ذکر خیر ہی کرنا چاہیے. تو یہ واقعہ جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا پورے اسلامی تاریخ کے اندر ایک مرتبہ کے رجم کا واقعہ پیش آیا ہے, پھر کوئی واقعہ اس طرح کا ہمیں پیش نہیں آیا. تو آپ اندازہ لگائیے کیا ان کا مقام تھا, کیا ان کا ایمان تھا اور اللہ کا کتنا خوف تھا, اور اس کے بعد جو ان کو جو حد جاری کی گئی اس حد جاری کرنے کے بعد انہیں سزا ملنے کے بعد جو ہے وہ آخرت وہ گناہ سے بالکل پاک ہو گئی, بالکل صاف ہو گئی, اور پہلے کے مقابلے میں ان کا درجہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ گیا. توبہ اس کا نام ہے, یعنی تب سچی توبہ ہونے کے بعد آدمی اپنے اس مقام پر نہیں رہتا, گناہ ہونے کے باوجود جو ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے, لیکن توبہ حقیقی معنی میں توبہ ہو, سچی توبہ ہو. اب ایک طرف یہ واقعات ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ ان سے بھی گناہ ہو گیا, ہم نے بھی گناہ کیا, ہم اور وہ برابر نہیں ہو سکتے, ان کا معاملہ اور ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ گناہ کو کتنا عظیم سمجھتے تھے, ذرا سا معمولی گناہ ہو جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ کوئی پہاڑ ہم پر گر رہا ہے. اور ہم منافق کا معاملہ یہ اور ہم لوگوں کا حال یہ کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے اور ہم کو احساس تک نہیں ہوتا, ہم اس کو لیے بیٹھتے ہیں, پالتے رہتے ہیں, توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے. یہ فرق ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان ہے, اس لیے ہم کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے, ہم کتنے گنہگار ہیں, کتنے گناہ ہوتے ہیں, گناہ کا احساس بھی نہیں رہتا. گناہ کا احساس ہو جائے توبہ کرے بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر گناہ ہو جائے اور گناہ کا احساس نہ ہو یہ بڑے خطرے کی بات ہے. دیکھیں کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں. اب ہم تفصیلات میں جائیں تو دیر بھی ہو جائے گی, ہو سکتا ہے بہتوں کو ناگوار ہو. ایک مثال کے طور پر ایک بات بتا دیتے ہیں, چکھنے سے نیچے پائجامہ پینٹ لنگی ازار وغیرہ کا پہننا گناہ کبیرہ ہے, اس کو یہ چھوٹا گناہ نہیں, گناہ ہے کبیرہ ہے. لیکن ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے, ہم کو احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. داڑھی کا منڈانا گناہ ہے کبیرہ ہے, گناہ صغیرہ نہیں ہے, غلط فہمی ہے لوگوں کو, زندگیاں گزر جاتی ہیں. اور جو چہرہ اللہ کو ناپسند ہے, جو چہرہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے, وہ چہرہ زندگی بن لیے چلے گزار رہے ہیں, لیکن ہمارے دل کے اندر احساس نہیں ہوتا کہ اتنی ہماری عمریں ہو گئی ہیں, آخر قبر میں جانا ہے. سب سے پہلے سابقہ ہم کو پیش آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہم کیا منہ دکھانے کے لائق ہیں. یہ گناہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے, سنت عمومی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اس وجہ سے ہم سنت کہتے ہیں, لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم واجب کا ہے, اس کا حکم واجب کا ہے. جو داڑھی نہیں رکھتا ہے سخت گنہگار ہوتا ہے. اور کوئی اگر اس کو چھوٹا گناہ بھی سمجھ لے, صغیرا گناہ بھی سمجھتا ہے, لیکن یہ اتفاق سب کا متفقہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ چھوٹے گناہ کے اوپر اصرار کرنے سے, نہیں بار بار اس کو جاری رکھنے سے, وہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا, پھر بڑے درجے کے اندر شامل ہو جاتا ہے, گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. احساس والی بات ہے, اگر گناہ کا احساس ہو جائے تو فوراً آدمی تائب ہو جائے. احساس ہمارے دل کا یہ حال, ہمارے ایمان کی کمزوری کا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ایمان قوی عطا فرمائے. ایمان کیسے قوی ہوتا ہے, کیسے اپنے ایمان کو مضبوط بنایا جائے, کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے, اس کے کوششیں کی جائیں. زندگی کو غنیمت سمجھ کر, اپنے اوقات عزیز کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ کے نام توبہ کریں. گناہ کے اوپر جو سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے ان سزاؤں کو ہم یاد کریں, اپنی قبر کو یاد کریں, اپنے انجام کو یاد کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا اس کو یاد کریں, آخرت کے حساب و کتاب کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں, سب جو ہے احساس پیدا ہوگا کہ زندگی اتنی گزر گئی, اب جو ہے زندگی کی کتنے دن باقی ہیں کہہ نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے, اللہ تعالیٰ کو حساب دیتے ہیں کیا منہ ہم لے کر جائیں گے, ہم اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمان کہیں گے, کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو امتی ظاہر کریں گے. احساس ہو جائے گا, بار بار سوچیں گے احساس ہو جائے گا, رقت پیدا ہو جائے گی, توبہ کی توفیق ہو جائے گی. اور سچی توبہ کی توفیق ہو گئی اور اپنے جو گناہ کی عادت ہو گئی ان گناہوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو بیڑا پار ہو گیا. ان احادیث کا مقصد ہی یہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مبارکہ قرآن پاک کی آیات, اسی لیے انہیں سمجھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے اور اس سے ہم اپنا تعلق رکھنا چاہیے. ورنہ ہم آئے, ہم نے بتا دیا, آپ نے سن لیا, میں تیرے گھر پہ چلا گیا اور میں اپنے گناہ کے اندر جو ہے لگا ہوا ہوں, آپ نے سن لیا اور آپ نے گناہ کا سلسلہ برابر جاری رکھا, تو یہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے, آپ کو بھی معاف کرے, اور سچی توبہ کہ ہم کو پہلی فرصت میں ہم کو توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس نیک اور صالح بن جاتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما, ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اس پوری مجلس والوں کی مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما,
اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ اپنا خوف نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ سچی پکی اتباع نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں اللہ شفاء کامل ان کو نصیب فرما، صحت کامل عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرما، حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، اے اللہ قبر و حشر، اے اللہ آخرت کی تمام منزل ہم سب کے لیے آسان فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ.
یہ آڈیو اسلامک افکار گروپ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں بھٹکن کے ہفتہ واری جمع بیانات اور روزانہ جامع مسجد میں ہونے والے درس قرآن اور فکر و خبر فقہ شافعی کے مسئلے مسائل اور اس کے علاوہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے عربی خطبات اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ بھی اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں جناب فضل الرحمان صاحب شاہ بندری سے، جن کا نمبر ہے 00966551273553.